हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کیا کروں گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عمله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایمان اور عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے، اور یہ ایسی ہونی چاہیے کہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد تمام فرائض کے اندر سب سے زیادہ اہم اور اعظم جو ہے وہ نماز ہے۔ بندے کا عقیدہ درست ہے، اس کے بعد جو اہمیت ہے وہ نماز کو ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی، اور اس کے جو چھوڑنے والے ہیں ان کے اوپر وعید بھی ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو متقین ہیں یہ، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان لاتے ہیں، حالانکہ دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں، پھر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان بالغیب ان کے پاس یہ وصف موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویقیمون الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے، اس کے ظاہری حقوق بھی پورے کیے جائے اور جو اس کے باطنی حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ وہ تو یہی ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرے، نماز کے فرائض، نماز کی سنن، نماز کے مستحبات، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ نماز کو ادا کرے، نماز کے جو مفسدات ہیں، نماز کے جو مکروہات ہیں، ان سے بچا جائے۔ یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں، یعنی ظاہری طور پر خشوع انسان کو مل جائے، خضوع مل جائے، یہ اس کے ظاہری حقوق ہیں۔ جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو پورا کرے گا تو گویا ظاہری حقوق کو پورا کرنے والا کہلائے گا، اور جو نماز کے باطنی حقوق ہیں، آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز کرتا ہے، مناجات میں محو ہو جاتا ہے، تو گویا اس نے نماز کے جو باطنی حقوق ہے ان کو بھی پورا کر دیا، یعنی نماز میں اس کے خشوع اور خضوع باطنی اعتبار سے بھی موجود ہے، تو یہ شخص نہ صرف ظاہری حقوق کو پورا کرنے والا ہے بلکہ نماز کے باطنی حقوق کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ حدیث جبرائیل میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا ایک آدمی کی شکل میں آ کے کہ حضور خبر دیجئے احسان کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ بس اگر تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس طرح کی کیفیت پیدا کرے کہ تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ خیال تو کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کا یہ تصور مضبوط ہو جائے اور اس کے وجود میں یہ کانسیپٹ قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو نہ صرف نماز کے ظاہری حقوق کو پورا کرے گا بلکہ نماز کے باطنی حقوق یا نماز کے باطنی جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہوئے یہ پھر نماز کو ادا کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ضروری ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کو پورا کرنے کے لیے احکام نماز کو سیکھا جائے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر نہیں سیکھیں گے تو نماز کے ظاہری اور باطنی جو حقوق ہیں ان کو کامل طریقے سے پورا نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، جو علم ہے، علم انسان کے عمل کو آواز دیتا ہے، اور علم کے ساتھ ہی پھر جب عمل آ جاتا ہے تو باطنی حقوق بھی پورے ہو جاتے ہیں، ظاہری حقوق بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور نماز پھر اس نہج پر یا اس درجے پر بندہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو رب کا حکم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، جس انداز سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نمازیں پڑھی ہیں، اور جب اس طرح کی کیفیت مل جائے تو پھر نمازیں بھی مقبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند احکام نماز شامل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی ان نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، یعنی کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس وقت مسجد میں داخل ہوا کہ جب امام صاحب رکوع میں ہیں، اور پھر وہ آ کر جماعت میں شامل اس طرح ہوا کہ اس نے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنا شروع کیا لیکن رکوع میں جا کر ختم ہوا، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یا اس سے بھی اگلا درجہ کہ مکمل رکوع کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق رکوع میں پہنچا، تو تب اس کی تکبیر تحریمہ ختم ہوئی، تو کیا اس طرح نماز شروع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، یقیناً فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، یعنی کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کسی شخص نے اس طرح تکبیر کہی کہ ابتدا تو کھڑے کی لیکن انتہا اس وقت ہوئی کہ جب رکوع میں پہنچ گیا، یا ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، رکوع کا جو ادنا درجہ ہے اس تک یہ پہنچ گیا، تو اس کی یہ تکبیر تحریمہ نہیں کہلائے گی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں امام کو رکوع میں دیکھتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں، بھاگ کر آتے ہیں، اور اسی طرح آ کر تکبیر اس انداز میں کہتے ہیں کہ پھر ان کی تکبیر رکوع میں جا کے ختم ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مسجد میں آ کر وضو کیا، امام صاحب نماز شروع کر چکے ہیں، رکوع میں پہنچ گئے، اب بھاگتے ہوئے یا جلدی مچاتے ہوئے یہ رکوع میں شامل تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی آستینیں جو چڑی ہوئی ہوتی ہیں وضو کرتے وقت انہیں نیچے نہیں کرتے، اور اسی طرح نماز شروع کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پھر نماز کے دوران رکوع میں یا پھر رکوع سے اٹھ کر یا اگلی رکعت کے اندر پھر اسے اپنے ہاتھوں سے نیچے کرنے لگ جاتے ہیں تو ایسے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو عمل کثیر میں چلا جاتا ہے۔ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں کہ اسے دور سے دیکھنے والا شخص یہ یقین کر لے یا اسے ظن غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے تو گویا اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی عمل کثیر کرنے سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عمل قلیل کے ذریعے سے کرتا تو نماز نہ ٹوٹتی، لیکن یہاں عمل کثیر کرنا ہی پڑتا ہے کہ دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے، آسیے نیچی کرنی پڑیں گی، پھر اس کے بعد جا کے اس کا عمل مکمل ہوگا۔ اور دور سے دیکھنے والا اس شخص کو کہ جو اپنی آسینے دونوں ہاتھوں سے نیچے کر رہا ہے، تو اسے دور سے دیکھنے والا صرف ظن غالب نہیں بلکہ یقین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو نماز اس کی ہوئی نہیں اور یہ اپنی طرف سے نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کو خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اور جب نماز میں شامل ہوں تو جلدی نہ مچائیں، آرام سے وقار سے چل کر آئیں، اور آ کر کے جماعت میں شامل ہوں، تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہیں، اور پھر اس کے بعد اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح تکبیر انتقال کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور تکبیر تحریمہ کا فرض کہ قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ مزید ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اگر کوئی شخص بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے، اب وہ بیٹھے بیٹھے جب تکبیر تحریمہ کہے گا تو پھر اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو حکم یہ ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے، اور جن نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض نہیں ہے۔ یعنی بیٹھ کر بھی اگر تکبیر تحریمہ کہیں گے تو اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ جیسے نوافل ہیں، نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے۔ اب ایسا شخص کے جو نفل بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ اگر بیٹھے بیٹھے تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور نفل پڑھنے والا اگر کھڑے ہو کر بھی نفل پڑھے لیکن اس نے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہی پھر اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو نماز اس صورت میں بھی اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے قیام فرض ہی نہیں تھا، تو جب اس نے بیٹھ کر کہی تو اس کی نماز شروع ہو چکی ہے۔ اب کسی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھے گا اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا۔ ان مسائل سے یہ معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ نہ صرف نماز کی شرائط میں سے ہے بلکہ یہ فرائض نماز میں سے بھی ہے، یعنی اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کو ترک کر دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کے جو گونگا ہے یا وہ شخص کے جس کی کسی وجہ سے زبان بند ہو چکی ہے، اب وہ تلفظ پر قادر ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص تکبیر تحریمہ کیسے کہے گا؟ وہ نہیں کہہ سکتا تو مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین میں آسانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہر جان کو، ہر انسان کو اس کی قوت اور طاقت کے بقدر ہی یا اس کے مطابق ہی اسے مکلف بنایا جاتا ہے۔ تو جو شخص تکبیر تحریمہ پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی تلفظ ادا ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ صرف دل میں ارادہ کر لے تو اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی، اس کے لیے ارادہ کرنا ہی کافی ہو جائے گا۔ امام کے تکبیر اولا کہہ لینے کے بعد کتنی دیر تک مقتدی اگر تکبیر کہہ لے تو اس کو تکبیر اولا کی فضیلت مل جاتی ہے؟ دیکھیں، صحیح قول کے مطابق جو امام کے ساتھ پہلی رکعت میں مل جاتا ہے تو اسے تکبیر اولا کی فضیلت مل جاتی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص رکوع میں بھی امام کو مل جاتا ہے تو رکوع میں ملنے کی وجہ سے بھی اس کی تکبیر اولا اسے مل گئی، تو لہذا تکبیر اولا کی فضیلت گویا اس نے پا لی۔ جماعت میں اگر امام صاحب رکوع میں ہیں اور کوئی شخص اس دوران میں آ کر نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو امام کے ساتھ ہی رکوع کر لے تو کیا اسے وہ رکعت مل جاتی ہے؟ اگر امام صاحب رکوع میں ہے اور یہ شخص آ کر کے رکوع میں شامل اس طرح ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہے، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر جسے تکبیر انتقال کہتے ہیں وہ کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، تو اسے وہ رکوع مل گیا. اگر اس نے تکبیر انتقال نہ بھی کہی تو اسے پھر بھی وہ رکوع مل جائے گا، اور اگر یہ رکوع میں مل گیا تو اس کو رکعت بھی مل جائے گی. امام کے ساتھ رکوع کر لینے سے رکعت شمار ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو رکوع کر لو، اور اگر امام سجدے کی حالت میں ہو تو سجدہ کر لو، اور سجدے میں شامل ہونے کو رکعت شمار نہ کرو جب تک کہ اس سجدے کے ساتھ رکوع نہ ہو. یعنی رکوع بھی اگر مل جائے گا تو وہ رکعت مل جائے گی، اگر رکوع نہ ملا اور سجدے میں امام صاحب کے ساتھ ملے تو ایسی صورت کے اندر وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو اب اس رکوع کو پانے کے لیے تاکہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے اور اسی طرح پہلی رکعت بھی مل جائے، اسے پانے کے لیے دوڑ کر آ کر شامل ہونا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ اگر دوڑ کر نہیں آئیں گے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اس طرح تکبیر اولیٰ بھی نہیں ملے گی اور پہلی رکعت بھی فوت ہو جائے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ بھی مل جائے اور رکعت بھی مل جائے، تو کیا اس کے لیے دوڑا جا سکتا ہے مسجد کے اندر اور امام صاحب کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو جائیں؟ یاد رکھیے، رکعت کو پانے کے لیے دوڑ کر جماعت میں شامل ہونا یہ مکروہ ممنوع ہے. اس کی ممانعت کئی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ اگر کبھی صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے جلدی کی اور اس میں تھوڑا سا دوڑ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نماز کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ آیا کرو. جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک کچھ مردوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو چکے تو ارشاد فرمایا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے نماز کی طرف جلدی کی، اس لیے دوڑے ہیں تاکہ ہمیں وہ رکعت مل جائے، تو نماز کے لیے جلدی کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، جب تم نماز کی طرف آؤ تو اطمینان کے ساتھ آؤ، بس جتنی رکعتیں تم پالو وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو. اس لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے. مسجد میں دوڑنا یا نماز کے لیے اس طرح دوڑ کر آنا اور جماعت میں شامل ہونا یہ مکروہ اور ممنوع عمل ہے. اگر کبھی کسی سے ایسا ہوا ہے تو آئندہ وہ احتیاط کرے، اس طرح کا عمل ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے میں ہم کچھ سوالات ہیں کہ جو ریکارڈڈ ہیں انہیں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. آئیے ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے.
میرا نام جاوید اقبال ہے اور میرا تعلق سکھے کی منڈی سے ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کوئی شخص بے وضو یا قبلہ کا تعین کیے بغیر یا زوال کے وقت سجدہ شکر ادا کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور سجدہ شکر صحیح ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں؟
سوال میں چار باتیں پوچھی گئی ہیں، سجدہ شکر بے وضو کرنا کیسا، استقبال قبلہ نہ ہو تو پھر سجدہ شکر کرنا کیسا، زوال کے وقت میں کرنا کیسا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ سجدہ شکر کیسے ادا کیا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے. آئیے سماعت فرمائیں. سجدہ شکر اور اسی طرح سجدہ تلاوت میں طہارت اور استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے. جی ہاں، استقبال قبلہ بھی شرط ہے اور طہارت ہونا بھی یعنی باوضو ہونا بھی شرط ہے. لہذا طہارت یا قبلہ روح ہوئے بغیر سجدہ شکر ادا کریں گے، سجدہ تلاوت ادا کریں گے نہیں ہوگا. اور چونکہ یہ سجدہ واجب نہیں ہوتا بلکہ نفلی طور پر کیا جاتا ہے، इसलिए जिन जिन औकात के अंदर नफिल नमाज पढ़ना ये मकरू ममनू है, उन औकात में ये सजदा करना भी मकरू और ममनू होगा। तो लिहाजा सजदा शुक्र जो है उन औकात में अदा नहीं किया जा सकता जिन औकात में नफिल नमाज पढ़ना ये मकरू है। अब सजदा शुक्र का तरीका कार क्या है? जब भी कोई नेमत मिले, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से खुशी मिले या कोई मुसीबत टल जाए, तो इस पर बंदा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हुए सजदा करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है ये तहारत हासिल करे यानी वुजू कर ले, और फिर इस्तकबाल किबला करे यानी किबला रुख हो जाए, और खड़े खड़े तकबीर कहता हुआ अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, और सजदे में 3 मरतबा तस्बीहात कहे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से सीधा खड़ा हो जाए। तो ये तरीका है खड़े होकर सजदे में जाना और फिर सजदे के बाद खड़ा हो जाना, ये दोनों जो कयाम हैं ये मुस्तहब हैं। अगर किसी ने ये दोनों कयाम ना भी किए, सजदा शुक्र उसका फिर भी अदा हो जाएगा लेकिन एक मुस्तहब अमल रह जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि खड़े होकर सजदा शुक्र की इब्तिदा करें और फिर सजदा शुक्र करके उसके बाद सीधे खड़े हो जाएं। मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम अहमद बिलाल है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखता हूँ कि नमाज जनाजा में सलाम फेरने के बाद दोनों हाथ खोलना कैसा है?
दुरुस्त तरीका ये है कि नमाज जनाजा में हालत कयाम में जब चौथी तकबीर कह ली जाए तो कहने के बाद अपने हाथों को खोल दिया जाए, और हाथ दोनों खोलने के बाद फिर दोनों अतराफ में पहले दाएं और फिर उसके बाद बाएं इमाम के इत्तबा में सलाम फेर दिया जाए। और ये ऐसा क्यों है? तफसीर इसमें यह है कि नमाज में हालत कयाम में हाथ बांधना वहां सुन्नत होता है जहां ऐसा तवील कयाम किया जाए कि जिसमें मसनून जिक्र किया जाए, यानी तिलावत कुरान है या कोई सूरह मुबारका पढ़नी है, जिसमें मसनून जिक्र होता है वहां पर हालत कयाम में हाथ बांधे जाते हैं। जैसे ईदैन की तकबीरात में होता है कि जहां हमने कुछ पढ़ना होता है वहां हाथ बांध लेते हैं, और जहां नहीं पढ़ना होता वहां तकबीर के बाद हाथ खोल दिए जाते हैं। तो नमाज जनाजा की चौथी तकबीर के बाद चूंकि ऐसा तवील कयाम नहीं होता कि जिसमें मसनून जिक्र हो कुछ पढ़ना हो, तो इसलिए हाथ बांधे रहने की अब कोई वजह नहीं है। तो हाथों को खोल दिया जाए, हाथ खोलने के बाद सलाम फेर दिया जाए, यही इसका दुरुस्त तरीका है, इसी पर अमल करना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, हमें इजाज़त दीजिए। हम दुआगो हैं अल्लाह तबारक व ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, जो सीखा जो सिखाया हम सब को इसे अमल में लाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लम।
हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।